الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيتها على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله تعالى رب العالمين بزرگان محترم اور عزیز دوستو دو ہفتہ پہلے بات یہاں پر رکی تھی کہ اس معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے سدھارنے کے لیے اس معاشرے میں ایمان اور اعمال کی رمق باقی رکھنے کے لیے اور آنے والی نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام کی جلا باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے جو قرآن نے ہماری نشاندہی کی کہ انسان کا سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو اپنی فکر کرو اپنی ذات کی فکر کرو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم دوسرے کا گمراہ ہونا دوسرے کا نقصان کے طریقے پر چلا جانا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کی فکر کرے اور دوسری بات آئی تھی کہ بچوں کے اور اولاد کے نیکو بننے کے لیے یا بنانے کے لیے ماں باپ کا نیک بننا ضروری ہے اگر ماں باپ نیک نہیں ہیں تو ان بیٹوں سے آپ امید نہیں رکھ سکتے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے ہیں چاہے وہ ائمہ ہوں مفسر ہوں محدث ہوں اپنے زمانے کے شیخ ہوں ان کے بنانے میں ان کے ماں باپ کا ایک بڑا دخل رہا ہے اس لیے کہ وہ نیک تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب وہ مدرسے جاتے اور مدرسے جانے کے بعد جب وہ گھر آتے تو گھر آنے کے بعد ظاہر بات ہے بچہ پہلا ہی سوال کرتا ہے کھانے کا اپنی والدہ سے. تو انہوں نے آ کر اپنے والدہ سے یہ کہا کہ کھانا چاہیے. والدہ کے پاس کھانا موجود تھا لیکن دیکھو والدہ کیسا اس کا ایمان بناتی ہے. والدہ اس سے یہ کہتی ہے کہ بھائی جا کر وضو کرو اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. ادھر والدہ یہ کرتی تھی کہ روٹی کا یا کھانے کا کچھ حصہ کسی طاق وغیرہ میں رکھ دیتی تھی روزانہ الگ الگ طاقوں میں, اور جا کر پھر یہ بچے کو کہتے تھے کہ جاؤ اب اپنا کھانا ڈھونڈو, دیکھو گھر میں کسی جگہ مل جائے. تو کسی نہ کسی جگہ سے ان کو کبھی روٹی کبھی کھانا مل جاتا تھا. ایک ایمان کے بنانے کے لیے والدہ کیا کرتی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. ایک دن یہ ہوا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا یا کھانا رکھنا بھول گئی اور کپڑے دھونے چلی گئی. بچہ مدرسے سے آیا اور حسب دستور اس نے نماز پڑھی, وضو کیا, نماز پڑھی, دعا کی اللہ سے. ادھر والدہ کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ آج میں نے کھانا رکھا نہیں ہے اور بچہ آ کر کھانا مانگے گا, میں گھر پہ ہوں نہیں, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بچے پر میں نے محنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی. بچہ گھر آیا, والدہ نہیں ہے, اس نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور اللہ سے مانگی دعا, اور حسب دستور وہ گھر میں وہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے نکلا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کسی طاق کے اندر اس کو کھانا مل گیا. والدہ نے وہاں دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ اگر آج اس کو کھانا نہیں ملا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی. دیکھو ایک ایمان کے بنانے کے لیے بچے کے پیچھے کتنی محنت کر رہی ہیں, اور بچہ ابھی مکتب میں جا رہا ہے. اور یہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, جو سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں. سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ دہلی کے بادشاہ گزرے ہیں. کسی موقع پر جب حضرت کا انتقال ہونے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو, میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو. امام نے اللہ اکبر کہا ہو اور اس نے بھی اللہ اکبر کہا ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی اثر سے پہلے کی جو چار رکعتیں ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں وہ نہ چھوٹی ہوں, اور میری نماز جنازہ, چوتھی شرط یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو, اس کی نظر بیٹی بیوی بہن اور ماں کے علاوہ کسی اور عورت پر نہ گئی ہو اس کی نظر. لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ شام تک حضرت کا جنازہ پڑا رہا, کوئی بھی آتا تھا آگے ان کو بتایا جاتا تھا کہ حضرت کی یہ چار وصیتیں, اگر ان چار وصیتوں میں آپ پورے ہیں تو نماز جنازہ پڑھائیے ورنہ پیچھے ہٹ جائیے. شام ہوئی تو حضرت پہلی سب میں سے ایک آدمی نکلے ہیں, آئے اور آ کر انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کے کفن کو کھولا اور ان کے سر کو بوسا دیا اور یہ فرمایا کہ حضرت یہ راز یا تو میں جانتا تھا یا آپ جانتے تھے, ہم دونوں کے علاوہ تیسرا نہیں جانتا تھا. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, وہ اپنے زمانے کے بادشاہ خواجہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے. یہ تو ان کے شاگرد کی حالت ہے, پیر کا کیا حال ہوگا. کتنی محنت لگی ہے ان کو بنانے میں, ان کی والدہ کی کتنی محنت لگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے کو نیک بننے کے لیے, بنانے کے لیے والدین کا نیک بننا ضروری ہے. اگر آپ نیک نہیں بنتے تو بچے نیک نہیں بن سکتے. پہلا انسان کا اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنے آپ دین پر آنا، ایمان کی شمع اپنے اندر جلانا، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پہلے پورا کرنا، پھر ماں باپ کا دیندار بننا، اور ان ماں باپ کا پھر اپنے بچوں پر محنت کرنا. اچھا یہ تینوں چیزیں ہو گئی، لیکن آپ جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں وہ ماحول نہیں ہے، بچہ کیا کرے گا؟ ماں باپ محنت کر رہے ہیں، باہر جا رہا ہے بچہ، باہر کے اثرات لے کر آ رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ جب محنت گھر سے شروع ہوگی، اپنے سے شروع ہوگی، اور وہ محنت پھر ماں باپ کے اندر ہوگی، وہی بچوں کے اندر آئیں گی، اب جا کر جو ماحول بنانا ہے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کا ماحول بنانا، وہاں کی فکر کرنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ہمارا کام ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن. وفد عبد القیس حاضر ہوا، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، یہ تقریباً 13 سے 18 آدمیوں کی جماعت ہیں. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے یہ جماعت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ باتوں کا حکم کریے تاکہ اس پر عمل کریں. مرنا ندخل به الجنہ وندعو الیہ من وراءنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایسے عمل بتلائیے جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہوں، اور وندعو الیہ من وراءنا، یہ نہیں صرف ہم جنت میں چلے جائیں، نہیں، دوسری بات جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم کچھ آدمی آئے ہیں اپنی قوم کے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ کاموں کو سیکھیں گے. وندعو الیہ من وراءنا، ہم جن لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کو اس کی دعوت دینا چاہتے ہیں. مرنا بامر ندخل به الجنہ وندعو الیہ من وراءنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کا حکم فرمایا، اور وہ چار ایمان کے جز تھے. ایمان تو لے آئے تھے، آپ نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکات ادا کرنا، و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور فرمایا وان تعطوا من المغنم الخمسا، اگر مال غنیمت تمہیں حاصل ہو تو اس کا پانچواں حصہ دینا. آپ نے ان کو یہ فرمایا، اور فرمایا ہمیں چار باتوں سے روکا، اور وہ چار وہ برتن تھے جس کے اندر شراب بنائی جاتی تھی، چونکہ ابھی شراب حرام ہوئی تھی تو ان برتنوں کے استعمال کرنے کو بھی منع کیا گیا. وہ برتنوں کے انہوں کے نام ہیں، وہ ہماری طرح تو نہیں ہے نا بھائی، یہ ایلومینیم یا پیتل وغیرہ کے برتن. ان کا برتن یہ تھا، حدیث کے اندر لکھا ہے، جیسے وہ بڑی دودھی آتی ہے نا لوکی، اس کو کاٹتے تھے، اس کے اندر اس کا جو گدود ہے اس کو نکال لیتے تھے، اس کو سکھا دیتے تھے، یہ برتن ہو گیا ان کے لیے. ان کے اندر کھجور ڈال دی یا انگور ڈال دیا اور پانی ڈال دیا، اب یہ رات کو رکھ دیا، یہ صبح شراب ہو گئی. اس چیز میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ اس کو شراب بنا دیتی تھی. یا لکڑی وغیرہ کا برتن، وہ ایسا ہوتا تھا، بڑا درخت کاٹ کر بیچ کا حصہ نکال دیتے تھے، اس کو برتن کی شیپ دے دیتے تھے، یہ ہے ان کا برتن. چونکہ ان برتنوں کے اندر وہ شراب بناتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا. کیوں بھائی؟ وہ شراب تو پینے والے نہیں تھے، لیکن چونکہ ابھی شراب قریب قریب حرام ہوئی ہے، کہیں یہ لوگ پھر شراب پینے میں نہ لگ جائے، اس لیے برتنوں کو بھی منع فرما دی. بسا اوقات بعض علماء آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے اس سے رکا جائے, وہ اسی لیے کہتے ہیں تاکہ تم حرام کے اندر نہ پڑو, یہ چیز تمہیں حرام تک لے جانے والی ہے, اس لیے کہتے ہیں بھئی یہاں رک جاؤ. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہے. تو سب سے پہلی چیز انسان کا اپنی فکر کرنا, اپنی اصلاح کی فکر کرنا. دوسری چیز انسان کے بچوں کے ماں باپ کا نیک ہونا. اب بچوں پر محنت ہوگی لیکن باہر کا ماحول خراب ہے, اس ماحول کو بنانا. اس ماحول کو بنانے کے لیے جو بھی طریقے ہوں اپنی اپنی جگہوں پر, جس کو قرآن اور سنت نے بتلایا ہے یا بزرگان دین نے اس کو جاری فرمایا ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, واعظ و نصیحت کی شکل میں ہو یا پھر کسی اور شکل میں ہو, کتابوں کے ذریعے ہو یا مدرسے کا سسٹم ہو, خانقاہی سسٹم ہو یا اور کوئی سسٹم ہو, جماعت و تبلیغ و جماعت کا سلسلہ ہو. تو یہ تمام سلسلے ایسے ہیں جو ماحول کو بنانے والے ہیں. تو اس میں بھی اپنے آپ کو بھی لگانا, بچوں کو بھی لگانا. جتنے راستے ہیں جو خدا تک ملانے والے ہیں, اللہ کے دین سے قریب کرنے والے ہیں, ان کے اندر اپنے آپ کو لگانا, اپنے بچوں کو لگانا. تو یہ ماحول کا بنانا ہے. یہ ماحول اس طرح بنتا ہے, عورتوں کی فکر کرنا. بھائی عورتوں کے لیے گھروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ ہے, قرآن کریم کی تفسیر پڑھو, احادیث کی کتابیں ہیں اردو کے اندر, اس کی تشریح موجود ہیں, معارف الحدیث ہے یا علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ریاض الصالحین, اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو گیا, انگلش میں ترجمہ ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ماحول کو بنانے والی ہے. جب تک دین کی باتیں کانوں میں نہیں پڑے گی انسان دین پر نہیں آئے گا. اور ایک فکر جو ہمیں جماعتی طور پر کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامک جتنے بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں جو دین سے ملانے والے ہیں, چاہے اسلامک اسکول ہو, مدارس ہو, اس کا قائم کرنا. بلکہ اس ماحول کے اندر اسلامک اسکول کا قائم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اس لیے کہ بھئی کتنے بچے ہیں جو حفظ بننے کے لیے آ رہے ہیں یا عالم بننے کے لیے آ رہے ہیں. آپ 2% یا 3% یا زیادہ سے زیادہ 5% تک کہیں گے. اگر 10% بھی آپ نے لے لیے تو 90% بچے ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں. بھئی یہ تو آئیں گے, یہ اپنی زندگی بنائیں گے, لیکن جو 90% باہر ہیں ان کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے ان کو آپ دنیاوی تعلیم سے بھی دور نہیں رکھ سکتے. آپ ان لوگوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی محروم نہیں رکھ سکتے. تو کوئی ایسا ادارہ ہو جس کے اندر دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو. بچہ وہاں اسلامک اسکول کے جو اسکول کے سبجیکٹ ہیں وہ بھی حاصل کریں, وہ بھی اس علم کو بھی حاصل کریں اور دینی علم کو بھی حاصل کریں, تاکہ وہ دین کی شمع جو لے کر ہم لوگ آئے ہیں, یہ دین کی شمع آنے والی نسلوں کے اندر محفوظ ہو جائے. بہت سالوں پہلے ہمارے یہاں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے, اور لوگوں نے ان کی واعظ و نصیحت سنی ہے, اور جن لوگوں نے ان کی بات سنی ہے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا اس موقع پر کہ جہاں آپ اپنی مساجد قائم کرتے ہیں وہاں اسلامک اسکول بھی قائم کریں, ورنہ آپ کی مسجدوں کا وہی حال ہوگا جو بوسنیا کے اندر ہوا ہے, جو اسپین کے اندر ہوا ہے. مسجد قرطبہ کا کیا حال ہے؟ وہ کسی زمانے میں ایک آباد مسجد تھی, 20-25 ہزار لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے تھے. آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک سجدہ کرنے والا بھی نہیں ہے. عالی شان مسجد تھی لیکن کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بتلائی ہیں جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ المساجد عامرتن وہی خراب فی بطنہا، مساجدیں عالیشان ہوں گی لیکن باعتبار تعمیر کے عالیشان ہوگی، لیکن فی بطنہا خراب، اس کا جو باطن ہے وہ خراب ہے، وہ مسجدیں آباد نہیں ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیوں کہ بچوں میں دین نہیں ہے، ماں باپ میں دین تھا، وہ دین انہوں نے بچوں تک نہیں پہنچایا. نتیجہ یہ نکلا کہ بچے دور ہوتے گئے. ایک وقت وہ آیا کہ اس وقت باقاعدہ ایک آرگنائزیشن بنائے، جو بچے مرتد ہو کر جا رہے ہیں ان کا ایک آرگنائزیشن بنائے، اور 100 کے قریب بچے وہ جمع ہو چکے ہیں اور دین سے دور ہیں، نہ ماں باپ کو کچھ پڑی ہے نہ ہم لوگوں کو کچھ پڑی ہے. کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں بھائی؟ ایک ساتھی نے پرسوں مجھے بتایا، میرے پاس وہ کٹنگ لے کر بھی آئے تھے، 100 کے قریب بچے ہیں جو دین سے نکل چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں. کیوں؟ ان پر محنتیں نہیں ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمیشہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ان مساجد کے ساتھ تم اسلامک اسکول کو بھی قائم کرو. تو ہمارے بعض جو لوگ تھے نا، وہ اس وقت ان کا مذاق کرتے تھے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسلامک اسکول کا قائم کرنا کتنا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ کچھ ہی سالوں کے اندر ہم آنے والی نسلوں کو ختم کر دیں گے، آنے والی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور ذمہ دار ہم بنیں گے. یہ دین امانت ہے، یاد رکھو میرے اور آپ کے پاس. اور یہی وجہ ہے کہ یہ امانت کو جب اللہ جل شانہ نے پیش کیا بڑی بھاری بھاری برکم مخلوق پر، تو انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے. وہ کیا چیز تھی دین؟ اننا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اس دین کی امانت کو پیش کیا علی السماوات، آسمانوں پر، زمینوں پر، والجبال، پہاڑوں پر، تمام نے اٹھانے سے انکار کر دیا. زمین نے یہ کہا کہ اللہ میرے اندر 100 مجلہ اگر عمارت بن جائے کوئی حرج نہیں، اس کو سہنے کے لیے تیار ہوں. بڑے بڑے پل بن جائیں اس کو سہنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کھود کر پانی بہایا جائے اس کے لیے تیار ہوں. بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں اس کے لیے میں تیار ہوں. لیکن تیری امانت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکتی. یہ امانت کا بوجھ ہمیں دیا گیا ہے. یاد رکھو میرے عزیز، امت دو ہے، امت دعوت اور امت اجابت. ہم امت اجابت ہیں، اللہ نے ہمیں دین کی روشنی دی ہے، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، یہ دین ہمارے پاس امانت ہے. دوسری چیز جو ہمارے پاس امانت ہے، ہماری اولاد امانت ہے. وہ دین جو ہمارے پاس ہے، اس دین کی شمع کو بچوں تک پہنچانا، ان تک پہنچانا، ان کو دین پر رکھ کر جانا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث. جب انسان اس دنیا سے مر کر جاتا ہے، سارا اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیز کے، کہ تین چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. من صدقت جاریت، کوئی صدقہ جاریہ اس نے چھوڑا، او علم ينتفع به، یا ایسا کوئی علم جس سے نفع پہنچایا جا رہا ہے. عالم تھے، انہوں نے لوگوں کو نفع پہنچایا، یا کسی نے لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائی، دین پھیلایا. تو اس تمام کے تمام صدقہ جاریہ ہے. اور میں نے اس پر یہ بھی مثال دی تھی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ اپنے پیچھے افراد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی ایک کو چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی دو کو چھوڑ کر جاتا ہے، میں اپنے پیچھے ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضرت کی جو دعوت تھی وہ پورے عالم میں پھیل گئی. فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر میں ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں؟ انہوں نے دین کی فکر کو اپنا شیوا بنا لیا. یہی فکر ہماری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے. یہی فکر ہماری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے. یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے ہم آنے والی نسلوں کو بھی پہنچائیں, اور ہمارے اس دین کا فائدہ یہاں کی جو مخلوق ہے جو دین سے دور ہے ان تک بھی پہنچے. مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پر رہتے ہو کہ تمہارے بازو میں غیر مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, اگر تم نے اپنے کسی عمل سے اس کو دین سے قریب نہیں کیا, ہو سکتا ہے یہ قیامت کے تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے. ہم اور آپ سمجھ لیں ہم کہاں ہیں بھائی. میرے اور آپ کے عمل یہ ہیں کہ ہمارے اور آپ کے عمل دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں دین سے. ہم نے اگر دین بھی سمجھا ہے تو عقائد سمجھے ہیں اور عبادات سمجھے ہیں. معاملات, معاشرت اور اخلاق کو تو دین کا جز ہی نہیں سمجھا ہم نے. ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ لین دین کرنا اسلامی طریقے پر یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے اور وہ بھی دین کا جز ہے. معاشرت بھی ہمارے دین کا جز ہے, اخلاق بھی ہمارے دین کا جز ہے, ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. بہرحال میرا عرض کرنے کا منشا یہ کہ بھئی جہاں ہم اور چیزوں کی فکر کر رہے ہیں وہاں اسلامک اسکول کی بھی فکر کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو کسی نہ کسی درجے میں ہم بچا لیں. اگر ہر ایریا اپنے اعتبار سے فکر کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ حق تعالی جل شانہ آنے والی نسلوں کو بچائیں گے. اسباب کے طور پر ہمیں کرنا ہے, آگے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. السعی منا والاتمام من اللہ, کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے. اس کوشش کا کامیابی تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین.